دارِ حسرت سے دل سجائے دارِ حسرت سے دل سجائے تب کہیں جا قلب میں جس کے جگ وہ آئے ہیں قلب میں جس کے جگ وہ آئے ہیں قلب میں جس کے جگ وہ آئے ہیں اپنا عالم ملک سجا تب کہیں جا کے ان کو پائے دارِ حسرت سے دل سجائے ہیں ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل
نہیں ملتی زخم
میں حسرت ہزار کھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، پر کہیں جا کے ان کو پائے تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، باب حسرت سے دل سجائے کام بنتا ہے فرض سے اختر، کام بنتا کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں، فضل کا آسرا لگائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے تب کہیں جا کے ان کو پائے باب حسرت سے دل سجائے
ایسا ہے کہ آدمی کون کیا سوچے، اللہ کو پانا جہاں آسان ہے وہاں مشکل بھی ہو، آسان تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے دوستوں کو اپنی برادری کے لوگوں کو ناراض ہو جائیں تو منتیں کرنی پڑتی ہیں، گھنٹوں منانا پڑتا ہے، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، پیروں کو ہاتھ پہنانا پڑتا ہے، بعض لوگ اپنی پگڑیاں تک پیروں میں ڈال دیتے ہیں، اپنے بچوں کے واسطے دیتے ہیں، تب بھی وہ نہیں مانتے، خاندان کے بڑے بیچ میں آتے ہیں نہیں مانتے، اور اگر کوئی مان بھی جائے تو دل پوری طرح صاف نہیں کرتے، لیکن اللہ کا پوری طرح کا معاملہ ایسا ہے کہ بس ان کو خالص اخلاص کے ساتھ صرف دلیل کے ساتھ میں پکارو، پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو اور محبت کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ فوراً آپ کو جواب دے گا، تو ایک طرف تو بہت آسان ہے ان کو پانا، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ندامت کے ساتھ آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر پھر اس نے دوبارہ وہی حرکت شروع کر دی، آہستہ آہستہ اسی ڈگر پر آ گیا، اگر صرف تین لاکھ سے توبہ کر لے گا تو اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن اصرار کرتا رہے گا اصرار کرتا رہے گا اور پھر آخر اسی ڈگر پر مر جائے تو بڑا خسارا، تو ایک طرف پانا بہت آسان ہے لیکن دوسری طرف پانا بجائے اس لیے مشکل ہے کہ اپنے دل کو توڑنا پڑتا ہے، حسرتیں پامال کرنی پڑتی ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ بھائی لوگوں کے پاس بہترین کوٹھی ہے میرے پاس بھی ہو، لیکن اب حاصل تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ناجائز کام کرنے پڑے گا، رشوت لینی پڑے گی، جھوٹ بولنا پڑے گا، سودی لین دین کرنا پڑے گا، تو دیکھیے اپنا دل کو توڑتا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کو ناراض کر دینے والا، حسرت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، لیکن اس کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی ناراض کی گئی تو آدمی چھوڑ دے گا، اپنی حسرت دل ہی میں دل دل میں ختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ناجائز طور پر میں نہیں کروں، اسی طریقے سے ناجائز نظر اٹھ رہی ہے اور دل چاہتا ہے دیکھنے کو لیکن وہاں پہ آدمی سوچتا ہے کہ اس دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. تو دل میں دیکھیے دل ٹوٹتا تو ہے نہ, دیکھنے سے دل ٹوٹتا ہے اور دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اپنا دل توڑ لیتا ہے, دال حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے گا. اللہ کو پاتے تب, پاتا تب ہے آدمی جب اپنے دل کو حسرت کے داغوں سے سجا لے. اس طریقے سے آسمان پر ستارے سجے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹمٹماتے ہیں, اچھے لگتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے دل پر حسرتوں کے داغ لگا لے. اللہ تعالیٰ کو یہ داغ بڑے پسند, کیونکہ اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. بندہ اگر یہ اپنے حسرت پوری کرنا چاہے تو اور بہت سے لوگ پوری کرتے ہیں, یہ بھی کر لے, لیکن نہیں پوری کرتا صرف اللہ کے لیے. آئی لوگ گناہ کبیرہ میں ایسے مبتلا ہیں اور اس پر دیدہ دلیری بھی ہے, ذرہ برابر انہیں اس پر افسوس نہیں ہے, اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھا جائے گا, سنو یہ تو معمولی بات ہے, یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے, یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا جملہ ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور بات کرتے ہیں صاحب اس میں کیا آ رہے ہیں, ابھی انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ حرج کیا ہے, لیکن کل جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقت میں کھلیں گی تو پتا چلے گا کہ کیا حرج تھا, ہم نے کیا کیا, کیا کر کر آئے. اس لیے میرے عزیز بھائی, اپنے دل کو توڑنے سے چونکہ حضرتیں بامان ہوتی ہیں, دل ان داغوں کو دل کو ان داغوں سے سجایا جاتا ہے, تو اللہ رب العزت حاصل ہوتا ہے. ان حسینوں سے نظر بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے, دیکھنا تو بہت آسان ہے, بازار میں چلے جائیے, دائیں بائیں آگے پیچھے جس کو چاہے دیکھے بد نظری کرے, لیکن نہیں کرتا, اپنے دل کو توڑتا ہے, نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اللہ کے حکم کے خلاف, تو تکلیف تو ہوگی نا دل کو. کیونکہ ہمارے حضرت دوبارہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ دیکھتا ہے اور پھر ہر وقت اس کا تصور اور خیال رکھتا ہے, تو ساری رات بے چینی میں گزرتی ہے, ساری رات رو کر گزارتا ہے. ایک تو یہ غم ہے, اور ایک وہ شخص ہے کہ اس نے دیکھا نہیں تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی لیکن اس کے بعد ختم. تو دونوں میں سے کون زیادہ اچھا, ساری رات جو غم اٹھائے روتا رہے تکلیف بھگوتا رہے وہ اچھا, یا تھوڑی دیر کے لیے غم اٹھا لے اور پھر بھول جائے؟ یقیناً وہ اچھا کہ تھوڑی دیر نہ دیکھو, نہ دیکھنے کا غم اٹھا لو, لیکن اگر دیکھ لو گے اس کی تصویر دل میں جم گئی تو پھر ساری رات جو سوچتے رہو گے, اور نتیجہ یہ کہ اپنے ذہن کو بھی خراب کرو کر ہے خصیرت دنیا اڑا کے, دنیا آخرت کا نقصان ہے, فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات بار بار اس لیے کہی جاتی ہے کہ آج بہت بڑا گناہ یہ ہے, بہت سارے گناہ اسی بنا پر ہوتے ہیں, ناجائز آرزوؤں کے حصول کے لیے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. کسی کو راضی کرنے کے لیے, کسی کو حاصل کرنے کے لیے, کہتا ہے کار بھی ہو, کوٹھی بھی ہو, بنگلہ بھی ہو, ایئر کنڈیشن بھی ہو, ساری چیزیں ہوں, تو آج دنیا جو ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. اب یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے پھر ناجائز امور کرنے پڑتے, نتیجہ یہ کہ پھر آدمی دنیا کا بھی خسارہ آپ کرتے. اس لیے عزیز بھائی, گناہوں سے بچنے کی فکر کرو. کبیرہ گناہ اس قدر عام ہو گئے ہیں آج کہ اب بسوں کے اندر آپ جائیے گانے بج رہے ہیں, منع کرنے والا ایک آدھ ہوگا تو وہ بیچارہ پاگل بن جائے گا, اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے کہہ دے کہ اس کو بند کر, یہ کام ڈرائیور اس کو کہہ دے گا یہاں بیٹھ جاؤ یا گاڑی سے اتر جاؤ, گویا کہ وہ ناجائز تقاضا کر رہا ہے کچھ, اور جو حرام ناجائز کام ہو رہا ہے اس کو کرنے والے بے انتہا دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں, وہ معاشرے کے اہم ترین افراد ہیں. اور جو نہیں کر رہے وہ بےچارے اللہ کی نظر میں چاہے جیسے بھی ہوں لیکن دنیا کے اعتبار سے نہ کو دل ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا. آج آپ بسوں میں چلے جائیں, لمبا سفر کر لیجئے, اور اسی طرح سے اور چھوڑیے نماز کے لیے, اگر کہہ دیں کہ بس روک دو تو انہیں تکلیف ہوتی. اب نماز ایسی چیز ہے کیا وہ مسلمان نہیں, یا انہیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ لیکن اگر ایک شخص جو پابندی کرتا ہے وقت پر نماز پڑھتا ہے, پڑھنی چاہیے ہر ایک کو, لیکن اگر وہ کہہ دے کہ بھائی ذرا گاڑی روک کر نماز پڑھنی ہے, وہ ایسے گھوم کر دیکھے گا جس سے اس نے عجیب سی بات کہہ دی, اور سب لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ صاحب وقت نہیں آگے پڑھ لے, ابھی میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک بزرگ کے پاس گیا ہوا تھا, تو انہوں نے فرمایا ان کے اپنے سکے عزیز کی شادی تھی, اور شادی کے اندر عمر ان کی دیکھی 80 سال, اس وقت 80 سال سے بھی زیادہ ہوگی, اور کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے 70 سال کے ہوں گے, 75 کے ہوں, لیکن بتا یہ رہے تھے کہ دیکھو شادی میں گئے, انہوں نے کہا کہ ان کے غالباً بھانجے تھے, اور کہا کہ بس آپ چلیں, ہم انشاءاللہ کوئی غلط کام نہیں ہوگا, نماز کا وقت آیا, انہوں نے کہا نماز کے لیے گاڑی ہو, تو ڈرائیور نے کہا جی ٹائم نہیں ہے, جو عزیز رشتے دار ہیں انہوں نے بھی کہا جی ٹائم نہیں ہے, آگے بڑھ لینا, پہلے ہی دیر ہو گئی ہے, اور آگے چلے مزید پیٹرول پمپ آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جس آدمی کو تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے اس کو بس سے اتار دو, کہا کہ ہاں بس سے اتار دیتے ہیں, گاڑی روکی اتار دیں, اور بما سے میں وہاں نماز پڑھی, اب دیکھیے عزیز بیٹھے میں رشتے دار ہیں سارے, ایک 70-75 سال کے بوڑھے کو بس سے اتار دیا, انہوں نے وہاں نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری بس سے وہ روانہ ہوئے, تو بتا یہ رہے تھے کہ یہ معاملے ہیں آج کہ عزیز رشتے دار جو سمجھتے بھی ہیں ان کے مقام کو بھی جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے, تو عموم یہ ہے اس طرح, اور بعض علاقوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے, سرحد اور بلوچستان کو چھوڑ دیجیے کہ یہاں کے بس ڈرائیور پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈیل رکھتے ہیں اور نمازوں کے اوقات میں گاڑی روک دیتے ہیں, نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں, لیکن سندھ پنجاب کے اندر بڑا مشکل تھا, اللہ تعالیٰ محفوظ کرے, بہرحال یہ گناہوں کا وباد ہے جو دھڑلے سے ادھر دلیری سے ہم کر رہے ہیں, یقین جانے کہ ایک دن ہمیں لے ڈوبے گی, ابھی کل کے اخبار امت میں آپ پڑھ لیجیے پوری ایک اسٹوری شائع ہوئی, اور اس میں ایک بچی ہے جس نے جو زلزلے سے متاثر ہے اس کا انٹرویو, اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت موت گھرانے کے, اور ہمارے یہاں اس پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ جتنے کمرے گھر کے ہیں ان کمروں میں کون کس سے ملنے آتا ہے, ان کمروں میں کون کیا دیکھتا ہے, کیا پہنتا ہے, کون کیا کھاتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں, کسی کو غرض ہی نہیں پورے گھر میں کسی کو, تو کہا کہ زلزلے سے پہلے میں نے اپنے بھائی سے کہا ممبئی جا رہا تھا کہ میرے لیے ساڑی لانا, تو بجائے ساڑی کے اسکرٹ وغیرہ لے کر آ گئے, اور ایسا واحد لباس تھا کہ باوجود میں خود مور ہونے کے بھی مجھے وہ برا لگا, اور میں نے نہیں پہنا, اور بھائی کو میں نے کہا کہ تم کیا لے کے آئے, تو اس نے کہا کہ تم بٹواٹ ہو تبھی روس ہو کیا بننا چاہتی ہو, ماں نے بھی ڈانٹا, بھائی نے بھی ڈانٹا, تھی اتنا اچھا لے کے آیا, اور تم کہتی ہو تو ایکسٹرا بات نہیں لائے, بہرحال پھر وہاں جب زلزلہ آیا اس میں ان کی کچھ عزیز رشتے دار کا انتقال ہوا, آج یہ تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا, رات دن گانے بجانے موسیقی یہ سب محبلے ساز سرود یہ سب موجود تھا, جب زلزلہ آیا ان کی کوئی باپ کسی کا مر گیا, کسی کی ماں مر گئی, تو یہ لڑکی خود کہتی ہے کہ میرے والد نے بھائی نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھی, اور کچھ عرصے تک نماز پڑھتے رہے, لیکن اب دوبارہ جب یہ ایک ٹیم گئی اخباری رپورٹروں کی, انہوں نے جا کر وہاں جا دیکھا, لوگوں سے مختلف حالات دیکھی, ان زندگی دوبارہ لوٹ رہی ہے, بحال ہو رہی ہے رونقیں, تو لوگ جن گناہوں سے کچھ عرصے کے لیے رکے بھی تھے دوبارہ اسی طرف لوٹ گئے ہیں, اور جو حال تھا ان کو اس سے بدتر حال ہو گیا ہے, تو بتائیے کیا یہ گناہوں کو دیدہ دلیری سے کرنا یہ ہمیں دوبارہ کسی اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب نہیں بنے گا, اور خاص طور پر جب بے حیائی کے ساتھ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ گناہ کیے جائیں گے تو کیا حال ہوگا, یہ کر کے اخبار جس طرح صاحب پڑھ لے دیں گے, اور انہوں نے کہا کہ اب میرے والد والدہ اور دیگر دوبارہ جینس کی پینٹ اسی طرح گانے بجانے, کہا کہ جمعہ کا وقت تھا والد صاحب نماز کے لیے نہیں گئے, تو میں نے کہا چونکہ یہ 25 سال لینے لگی, اور والد کو کہا کہ آپ نماز کے لیے نہیں جا رہے تو ٹال گئے, دوبارہ کہا تو تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کیا, تو پھر جا کے والدہ سے کہا تو والدہ نے بھی ڈانٹ دیا, اور کہا کہ اچھا بس بیٹھو آرام سے بیٹھو, اور وہ بہت غم منا لیا, یہ کیفیات ہیں آج, تو گناہ کبیرہ آج دھڑلے سے ہو رہے ہیں, ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں, ہماری آنکھوں ہماری ماتھے پر جو ہے اس کی شکن بھی نہیں پڑتی, اے عزیز بھائی ایک دن بہرحال مرنا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کب وقت آ جائے گا, لیکن اس طرح غور کریں, ایک حدیث میں آج سنانا چاہتا تھا بات نکل آئی اتفاق سے, حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا تو جس کو صرف آگ کی جوتیاں پہنانی جائیں گی، وہ جہنم میں نہیں ہوگا، جہنم میں نہیں ہوگا، لیکن جہنم سے باہر دو جوتیاں اس کو آگ کی پہنا دی جائیں گی، اس آگ کی شدت کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی آنتوں سے، اس کے پیٹ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں، اس کی داڑھیں انگارہ بن چکی ہوں گی اور اس کے ہونٹ شعلہ بن چکے ہوں گے، آنکھوں سے آنکھیں بھی ایسا لگیں گی جیسے سرخ انگارے رکھتے ہوں، اور دماغ اس کا ایسے پکڑا ہوگا جس طرح سے کہ ہانڈی کی آواز پکنے کی آتی ہے جس کو لوگ سنیں گے خاص، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے شاید دوزخ کا سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو جو دوزخ میں بھی نہیں ہوگا، اور اب آپ سوچیے کہ جو شخص دوزخ میں ہوگا خود اس کا کیا حال ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی شلوار کے ٹکنے ڈھانپتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آج لوگ احادیث کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں نعوذ باللہ، یہ بھی عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے، صحیح حدیث آپ نے فرمایا کہ ماں اسفل من الکعبین من اللذات فتنہ، ٹخنوں سے نیچے جو حصہ ڈھکا ہوا ہوگا وہ آگ میں ہوگا، ہمیں اس کا ذرا بھی خیال نہیں آتا، مسجد میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں اوپر کر لیتے ہیں، اڑس لیتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ بدل جاتے ہیں، یہ منافقت ہے، مسجد میں آئے سلوار اوپر کر لی تھوڑی سی، باہر نکلے پھر نیچے چلی گئی، یاد رکھو بھائی بڑا سخت عذاب ہے اس پر، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں متوجہ کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ بہت سخت گناہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو اور یہ شخص دوزخ میں ہوگا، یعنی جو حصہ، اب یہ جو آپ نے سنا کہ جو شخص دوزخ سے باہر ہوگا صرف دو جوتیاں پہنائی جائیں گی اس کا یہ حال ہوگا، تو جو شخص دوزخ میں ہوگا اس کا کیا حال ہوگا، سوچیے، اور یہ عذاب ہوگا اس شخص کو جو اپنے ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے، آج اس کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ایک صاحب ان کو اپنے ساتھ لے گئے ان کے عزیز رشتے دار، تو انہوں نے دیکھا کہ سید عثمان غنی کی جو ازار تھی یعنی چادر تھی وہ نصف ساخ تک پٹلیوں تک تھی، تو ان کے عزیز نے کہا کہ نیچے کر لیں کفار آپ کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو تو آپ نے کیا جواب دیا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دوں، اگر یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دو، ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، تو بہرحال یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے لوگوں کے طعنے تو سن لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کیا، تو میرے عزیز بھائی دیکھو یہ گناہ بھی آج عام ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ بہت بہت ہی بڑی بات ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ خرابی کی انتہا ہے، اس لیے گناہ کو گناہ سمجھو، گناہ کی چیز ہے، اور خاص طور پر جو لوگ آتے جاتے ہیں مجلسوں میں اور وہ بھی اب تک اپنے ٹخنے تک کو اصلاح نہیں کر سکے کہ اپنی شلواریں ہی اوپر کر لیتے، کیا نبی کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے، فلمی اداکاروں کو دیکھو اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھا تو لوگوں نے عورتوں نے سب نے جناب شلواریں اوپر کر لی، کیا ایک اداکارہ کی حیثیت آپ کی نظر میں زیادہ ہے اونچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً بھی فرق عمل کر کے بتا رہے ہیں قولاً بھی کہہ رہے ہیں لیکن امت محمدیہ کے لیے آواز اس کا متوجہ نہیں، بالکل یاد رکھیے ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چھپائیں، آج معاملہ الٹا ہے، عورتیں ٹخنے کھول کے چلتی ہیں مرد ٹخنے چھپا کے چل رہا ہے، معاملہ الٹا ہو، مردوں کو کہا کہ بال کٹاؤ تو مردوں نے بڑے بڑے بال رکھ لیے، عورتوں کو کہا کہ بال کٹاؤ تو بال چھوٹے کبھی، تو کہاں کہاں آدمی رونا روئے، سارا کا سارا آوا کا آوا ہی الٹا ہو گیا، لیکن یاد رکھو کہ یہ چند دن کی بات ہے، آدمی جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اسے پتا چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا، اس لیے اس سے بچو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اس لیے کہ آپ نذیر تھے، جس طرح آپ بشیر تھے اسی طرح نذیر بھی ہیں، آپ کی صفت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہیں آگ جہنم میں جانے سے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں اور تم ہو کہ بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ گناہ جہنم میں جانے کا سبب ہے, یہ گناہ کبیرہ جہنم میں جانے کا سبب ہے, فلاں نافرمانی جہنم میں جانے کا سبب ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو یہ تو توڑنا جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو میں تمہیں کمر پہ پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں تاکہ تم وہ گناہ نہ کرو اور جہنم میں نہ جاؤ, اور تم ہو کہ وہ گناہ کر کر کے جہنم میں جانا چاہتے بھاگنا چاہتے. ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور فرمایا کہ جہنم کی 7 منزلیں اور ہر 2 منزل کے بعد 7000 برس کا فاصلہ ہے, اور سب سے جو نچلی منزل ہے اس میں منافقین کو عذاب دیا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کیونکہ یہ وہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قول و عمل میں تضاد ہو. لوگوں کے سامنے حاجی صاحب, باہر چلا جائے تو کچھ اور, مسجد میں آئے تو کچھ, باہر جائے تو کچھ, اس کے قول اور عمل میں تضاد. اس زمانے میں ہم کسی پر منافق کا حکم تو نہیں لگا سکتے, ہماری منافق تو ہوتا ختم ہو گئے, لیکن اس زمانے میں ہماری منافق ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ وحی الہی کی روشنی میں منافقت کا حکم لگاتے تھے کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے, ہم پر چونکہ وحی نہیں آتی اس لیے ہم کسی کو منافق کا حکم نہیں لگا سکتے. البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں علامات منافق ہیں, اور وہ آپ نے بیان کر دی کہ علامات منافق کیا ہیں, اس لیے ان سے ہی بچو. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ 7 منزلیں اور سب سے نچلی منزل میں منافقین ہوں گے, یعنی 7ویں منزل میں نیچے. 6ویں منزل میں کون ہوں گے؟ مشرکین, شرک کرنے والے. 5ویں منزل میں کون ہوں گے؟ صائبین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. تو صابئین میں ایک فرقہ, جس طرح نصارا اسی طرح صابئین, یہ ہوں گے 5ویں منزل میں. اور اس کے بعد 4تھی منزل میں ہوں گے مجوسی. مجوسی کون لوگ؟ موٹی موٹی مونچھے رکھنے والے, ایسی بڑی بڑی مونچھے جن کی مونچھے منہ میں آتی ہیں, بعض اوقات بالکل منہ چھپ جاتا ہے, پانی پیتے ہیں تو مونچھے پانی میں جاتی ہیں, دودھ پیتے ہیں تو دودھ پورا مونچھے پر لگا ہوا نظر آتا ہے, کراہیت انتہا درجے کی قبی شکل نظر آتی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو یوں سمجھ رہے ہو ساری مردانگی ان کی اس مونچھ میں. آج کل معاملہ یہ ہے کہ مجھ کو مردانگی کا ذریعہ سمجھتے ہیں, حالانکہ مردانگی اللہ کے حکموں پر چلنے میں مردانے راہ حق وہ ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں, جو اللہ کے حکموں پر نہ چلے کتنی بڑی مونچھ رکھ لیں وہ مرد تھوڑی ہے, وہ زنخے. مرد تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے, جو اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرے تو چاہے کتنی بڑی بھی مونچھ رکھ لے وہ مرد نہیں بن سکتا. رجال اللہ بھائی ذکر اللہ, اللہ کے مرد کون ہے؟ انہیں نہ تجارت میں کبھی کا خوف ہوتا, نہ خرید و فروخت کا, اور نہ وہ کسی اور سے ڈرتے اللہ کے سوا, اور نہ اللہ کا ذکر, نہ اللہ کے ذکر سے رکتے. تو بہرحال مرد تو ان کو کہا گیا, تو ایک درجے کے وہ ہوں گے. تو مجوسیوں کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ داڑھی مناتے, مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں, یہ ان کی خاص صفت. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کن کی صفات اختیار کر رہے ہیں, ہمیں شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی چاہیے, نعوذ باللہ مجوسی جیسی بنائیں, یہود و نصارہ جیسی بنائیں, ہمیں تو اپنے نبی کی شکل سے پیار ہونا چاہیے. تو یہ لوگ ہوں گے مجوسی. اس کے بعد پھر یہودی, اور اس کے بعد نصرانی عیسائی. تو یہ اس طرح تفسیر بیان کی, 7ویں منزل سے لے کر 2ری منزل تک, اور 7ویں منزل کے بارے میں خاموشی اختیار کی, کیونکہ حضرت جبریل امین سمجھتے تھے کہ اگر میں کچھ کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. تو آپ نے خود فرمایا کہ جبریل 7ویں منزل میں کون لوگ ہوں گے؟ جب آپ نے دریافت کیا تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو کبیرہ گناہ جنہوں نے کیے ہوں گے اور توبہ کیے بغیر مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غش کھا کے گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. میری امت کے لوگ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور توبہ کیے بغیر مرنے کی وجہ سے انہیں عذاب جہنم سے دوچار ہونا پڑے گا.
آپ بے ہوش ہو. اور جب ہوش آیا تو رونے لگی اور کہا کہ جبریل تم نے میرے غم کو بڑھا دیا, میری مصیبتوں میں تم نے اضافہ کر دیا. حضرت جبریل امین بھی رونے لگے, کہا کہ جبریل تم کیوں روتے ہو, تم تو روح القدس ہو, تم کیوں روتے ہو, تم تو فرشتے ہو. کہا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں خدا نہ کرے میں ہارون اور ماروت کی طرح کسی ابتلاء میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روح الامین روح القدس ہم نے تمہیں جہنم سے دور کر دیا, لیکن پھر بھی بے فکر مت ہونا. تو میرا ساتویں منزل میں وہ گناہگار مسلمان ہوں گے جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو. اب آدمی جائزہ لے لے کہ ہم میں سے کون گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, تو وہ استغفار کرنی چاہیے. بہرحال گناہ اگر کوئی چھپ کے کر لے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کی خفیف سمجھا جائے گا, لیکن خدا نہ کرے کھلم کھلا دھڑلے کے ساتھ کوئی گناہ کرتا ہے. ایک گناہ ہم صغیرہ سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے دیکھیں تو اللہ کی نافرمانی تو ہے نا, ہے تو وہ بھی کبیرہ ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو, اگر بار بار کرے گا آدمی. اس لیے گناہوں سے بچنے کی فکر کرو, اس میں مرد اور عورتیں سب برابر ہیں. عورتیں بھی ہر اس کام کو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں نہ کریں, اور مرد حضرات بھی نہ کریں. چاہے دل اس سے ٹوٹ جائے, لیکن اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو, اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, تو قرب اللہ کا یوں ہی نصیب نہیں ہو جاتا. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کے قلب میں آ جاتے ہیں اس کی چال بدل جاتی ہے, اس کی ڈھال بدل جاتی ہے, اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے اطوار بدل جاتے ہیں, پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ جس کے دل میں آ جائے, تو قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں, جب اللہ تعالیٰ دل میں آ گئے اپنا عالم الگ سجائے. اب لازمی بات ہے کہ عالم الگ سجانے کا کیا مطلب ہے, جس کے دل میں آ گئے اس اب اس کے اخبار بدل جاتے ہیں, اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے, اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اللہ والا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے, اللہ والا بنا دے, ہمیں اپنا بنا لے اللہ تعالیٰ, اور ہمارے دل میں اللہ رب العزت آ جائیں, جلوہ گر ہو جائیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور دوسری آخری جو شعر کہا تھا کہ وہ یہ تھا کہ فضل کا آسرا لگائے, اللہ تعالیٰ کے فضل کا آسرا ہی تو لگائے, کام بنتا ہے فضل سے اکثر, فضل کا آسرا لگائے, کام تو اللہ کے فضل سے ہی بنتا ہے. عمل سارے کرو لیکن اللہ کے فضل کی امید رکھو, کہ بھائی عمل تو ہم کر رہے ہیں لیکن عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کے فضل سے جائیں گے. اللہ نے اگر یہ عمل قبول کر لیے انشاءاللہ جائیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی سمجھے کے ساتھ جب فضل سے جائیں گے تو عمل کی کیا ضرورت ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمل اگر اچھے کر رہے ہیں تو یہ فضل خداوندی کے متوجہ ہونے کی علامت ہے, کہ اللہ کا فضل متوجہ. اگر ہم اچھے عمل بھی نہیں کریں گے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا فضل متوجہ. اس لیے اگر ہم اچھے عمل کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں, دوسروں کے کام آتے ہیں, اس سے سلوک کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے متوجہ ہونے کی علامت ضرور ہے. اور جب اللہ کا فضل متوجہ ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کا فضل حقیقت میں بھی ہو ہی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی یاد میں مست رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اپنی محبت ہمیں عطا فرمائے, اور جو بھی معاملات ایسے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہوں سے بھائی توبہ کر کے سویا کرو, خاص کر رات کو. یاد رکھو کہ کسی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آدمی سویا کا سویا رہ جائے, پتہ چلے کہ صاحب زلزلہ آ گیا, چھت گر گئی, خدا نہ کرے کچھ اور ہو گیا, اللہ نہ کرے کہ کسی ابتلاء میں مبتلا ہوں, لیکن ہو تو سکتا ہے نا, یعنی امکان تو ہے. جب ایک فیصد امکان بھی ہو تو آدمی کو توبہ استغفار کرنے چاہیے. اپنے گناہوں کو سامنے رکھو, صبح سے شام تک کیا کیے, اور جو کوتاہیاں ہو گئی معافی مانگو اللہ سے, اور جو ایسے گناہ ہو چکے ہیں پہلے ان سے بھی معافی مانگو, اور جو گناہ چھوڑ دو توبہ کر لو, پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. ادھر اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے, جب سچے دل سے توبہ کر لی انشاءاللہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ان کی طرف متوجہ بھی مت ہو, ان کو یاد بھی مت کرو. ان کو یاد کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں, اللہ کی رحمت کو ہم کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں, تبھی تو سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہ ختم نہیں کر سکتی. پچھلے ان گناہوں کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور بزرگان دین نے فرمایا حضرت رحمت اللہ کہ اپنے حال کو درست کر لو, یعنی جس دور میں جس وقت ہم جی رہے ہیں وہ وقت اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو, بس یہ بنیادی بات ہے. نہ ماضی کی فکر کرو نہ مستقبل کی فکر کرو, ماضی کو بھی چھوڑ دو مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو, لیکن اپنے حال کو درست کرتے رہو. بس حال کو اگر درست کر لو گے ماضی مدارے کچھ نہیں ہمارا کر سکتے, ماضی مستقبل سے کچھ نہیں ہوگا. جو زمانہ گزر گیا اس کو بھول جاؤ, تو وہ استغفار کر لو. اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حقوق العباد میں سے ان کی ادائیگی کا اہتمام کر لو, اللہ کے حقوق میں سے تو اس کی تلافی کا اہتمام کر لو. انشاءاللہ اگر شروع کر دیا اور موت آ گئی تو اللہ نے چاہا تو باقی معاف ہو جائے. اللہ نے اللہ سے امید ایسی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. آج کی رات کو سوئے سوتے وقت جو ہے کم از کم اس دن کے گناہوں کو ضرور استحضار کر لو, پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, لیکن اس دن کے جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی تاکہ اس کی تلافی کے لیے اللہ سے توبہ کر لو, آئندہ نہ ہو. اور اگر وہ دن اچھا گزرا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اگر اس غلط کی وجہ سے اشعار کی بنا پر جو کچھ کہنوا دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیں جن سے آپ راضی ہوتے ہیں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیں جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو اے اللہ ابتلا میں مبتلا نہ فرما, آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ ہمیں کسی کو محتاج نہ بنا, اے اللہ کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما, کسی مصیبت میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, کمزور اور عاجز بندے ہیں, آپ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جو کوتاہیاں ہم کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوں گی ان کی تلافی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں مرنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور جو حقوق آپ کے ہمارے ذمے ہیں ان کو بھی ادا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ فضل فرمائیے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دامن رحمت میں چھپا لیجئے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بھی بچا, صغیرہ گناہوں سے بھی بچا. اے اللہ یہ گناہ ہمیں کہیں کرنا چھوڑیں گے اور اے اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے, آپ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تباہ ہونے سے بچائیے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, عاجز بندے ہیں. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. اے اللہ جو حقوق آپ کے ہمارے ذمے ہیں اے اللہ انہیں تمام فرما دیجئے. اے اللہ جو حقوق عباد ہمارے ذمے ہیں انہیں اپنے ذمے لے لیجئے. اے اللہ اپنے ذمے لے لیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے آپ ادا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ادا فرما دیجئے. اے اللہ رحم فرمائیے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں ادائیگی کی توفیق ادا فرما دیجئے. اگر پھر بھی رہ جائیں تو اے اللہ آپ اپنے ذمے لے لیجئے. اے اللہ ہمیں کسی مصیبت سے دو چار نہ فرما, عذاب قبر سے دو چار نہ فرما. اے اللہ عذاب قبر سے دو چار نہ فرما. یا اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے. اے اللہ ہم یہاں معمولی سی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ شعلہ برداشت نہیں کر سکتے, آگ کی کوئی لپٹ برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے. اللہ ہی اپنا فضل فرما دے. اے اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. اے اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. فکر آخرت نصیب فرما.
اللہ کی آخرت نصیب فرما دے، اللہ تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اور جو کوتاہی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں انہیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ زبان سے جو جملے ایسے ادا ہو جاتے ہیں جن سے جو آپ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں یا جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، اے اللہ اگر نکل چکے ہوں تو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نادم ہیں ایسے جملوں پر، اور اے اللہ آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہم کسی کا غم، کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، نہ اپنی نہ اپنے عزیزوں کی، نہ اپنے رشتے داروں کی، اور نہ اپنے بچوں کی۔ اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے عزیز رشتے داروں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ جتنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے عزیزوں کے لیے، رشتے داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، دوست احبابوں کے لیے، اور دوستوں کے دوستوں کے لیے، سب کے لیے اللہ آپ کی عطا سے طلب کرتے ہیں۔ آپ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ جو کچھ ہم اے اللہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ جس طرح سے بھی مانگ رہے ہیں اسے قبول فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، غیب سے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ غیب سے پوری ضرورتیں پر فرما دے، اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، ہمیں سنت سے پیار عطا فرما، آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا، آپ کی شکل سے محبت عطا فرما، آپ کے لباس سے محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا، سیدنا صدیق اکبر کے طریقوں پر چلا، سیدنا عمر فاروق کے طریقوں پر چلا، سیدنا عثمان غنی کے طریقوں پر چلا، سیدنا علی ابن ابی طالب کے اے اللہ طریقوں پر چلا، اور اے اللہ اشرف بشرا کے طریقوں پر چلا، حسنین کریمین کے طریقوں پر چلا، اور تمام صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی محبت عطا فرما، اے اللہ ان کی محبت عطا فرما، اے اللہ ان کی محبت عطا فرما، اے اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، گناہگار ہیں، چھوٹا منہ ہے اور بڑی بات ہے، اے اللہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اے اللہ تو فضل فرما دے، اور اے اللہ ہمارا حشر نشر، اے اللہ متقیوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ فرما دے، اے اللہ ان کے غلاموں میں شمار فرما دے، اے اللہ ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں شمار فرما دے، اے اللہ ان کا فضل فرما دے، اور کرم فرما دے، رحم و کرم کے معاملے فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، ہم نے بہت سی بیماری ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک، اے اللہ ہم میں جو بیماری ہیں آپ بیماریوں سے واقف ہیں، کیوں ہیں اس سے بھی یہ بھی جانتے ہیں، اے اللہ آپ اپنا فضل دور فرما دیجیے، اے اللہ دور فرما دیجئے، اے اللہ جسمانی بیماریاں بھی دھو ڈالیے، اے اللہ روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے، ہماری طبیعتوں سے، ہمارے دلوں سے بغض کو، حسد کو، کبر کو، بغض کو، اور اے اللہ جتنے بھی اے اللہ کبر کے سردار ہیں، حجب کے سردار ہیں، چودھری ہیں، ہمارے دل سے نکال دیجئے، اپنی محبت ادا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت ادا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے یہاں جو خواتین آتی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ اس گھر کے مکینوں کے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ یہاں پر ہم آتے ہیں آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، اے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، گھر والوں کو بھی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے، اپنے فضل خاص سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک دعا یاد آ گئی، ایک محترمہ ہے، ان کا بیٹا امریکہ میں ہے اور پریشان حال ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اسی طرح اور بہت سارے قیدی ہیں، امریکہ میں ہوں یا لندن میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما دے، اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما دے، اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما دے، اے اللہ ہم سے، اے اللہ اچھے اچھی توقع رکھتے ہوئے اے اللہ لوگوں نے درخواست دعا کی ہے اے اللہ آپ اپنے فضل خاص سے قبول کرنے والے تو آپ ہیں, اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے, اے اللہ ان کی جو مصیبتیں ہیں دور فرما لے. اسی طرح بہت سی خواتین نے اپنی بچیوں کے لیے جو سسرال جا چکی ہیں ان کی خوشحالی کے لیے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی بچیوں کو خوش فرما دے, دین پر چلنے والا بنا دے, جو پریشانیاں انہیں دور فرما دے, اپنے سسرال میں سکھ نصیب فرما دے. یا اللہ اسی طرح سے جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے جوڑ کے رشتے ادا فرما دے, اسی طرح جو بچے صالح اور نیک بچیاں چاہتے ہیں رشتے چاہتے ہیں یا اللہ انہیں نیک متقی اے اللہ اپنی بندیاں عطا فرما دے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان بچوں کو نوجوانوں کو اے اللہ نیک صالح بیویاں عطا فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے رحم فرما کرم فرما عافیت کے معاملے فرما اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.